السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و علی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و علی محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، نبی اعظم، رسول خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام عاشقان رسول اللہ، تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ رسالت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام مبارکہ و ایام متبرکہ میلاد سرور دو عالم، جنہیں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام وحدت امت اسلامی قرار دیا ہے. یہ وحدت کے ایام بھی آپ کو تبریک و تہنیت عرض ہیں، اور یہ اہتمام آپ کا لائق تحسین ہیں کہ اس ایام متبرکہ میں تمام مومنین، شیعہ و سنی، عاشقان رسول و راہروان راہ رسول اللہ اکٹھے ہوئے ہیں، انتظام و اہتمام کیا ہے. ہماری دعا ہے و آرزو ہے خداوند تبارک و تعالی رحمت للعالمین کے صدقے اور ان ایام متبرکہ کے صدقے امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، ویزکیہم ان کا تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ امی اس سے پہلے کھلی و آشکارا ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے و غرق تھے. قرآن مجید کی اس آیت میں و دیگر آیات کے اندر رسول اللہ کی بعثت کا ذکر ہے، اور اس ماحول کا تذکرہ ہے جس ماحول کے اندر امر الہی سے یہ نعمت عظمیٰ بشریت کو ملی و مومنین کو ملی. اس ماحول کا نام اور ان حالات کا نام قرآن نے ضلالت مبین رکھا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ ماحول ضلالت کا تھا، وہ حالات ضلالت کے تھے، اور وہ تہذیب ضلالت کی تہذیب تھی. وہاں جو کچھ بھی تھا حضور کی تشریف فرمائی سے پہلے، اس سب کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ضلالت سے یاد کیا ہے. یہ سب کے سب گمراہی اور ضلالت تھی، اور لوگوں کو کہا لوگ امی تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیوں کے اندر اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے اندر خدا و تعالیٰ نے رسول مبعوث کیے تاکہ ان کو امیت سے بھی نجات دیں اور ضلالت سے بھی نجات دیں. اور یہی حکم الہی و اذن الہی سے یہ عمل انجام پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ضلالت سے نکالا، ضلالت کا خاتمہ کیا، اور امیت سے لوگوں کو نکالا، امیت کا دور ان کا ختم کیا، امیت سے نکال کر ان سے امت بنائی، اور ضلالت سے نکال کر انہیں ہدایت عطا کی۔ اور یہ ایک بہت عظیم انقلاب ہے جو حکم الہی سے رسول اللہ نے برپا کیا۔ قرآن اس کو انقلاب ہی کہہ رہا ہے، یہ انقلاب تھا رسول اللہ کا کہ ضلالت کے ماحول کو ختم کرنا، ضلالت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، ضلالت کا خاتمہ کرنا، اور اس کی جگہ پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا نظام لانا، اسے قائم کرنا، اسے نافذ کرنا، اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے اسے منشور بنا دینا۔ یہ ایک پہلو تھا اس کا، اور دوسرا امیوں کو امت بنا دیا۔ امی قرآن کی اصطلاح میں جب لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آبائی طریقے پر زندگی گزار رہے ہوں، مادرزادی طریقے پر رہ رہے ہوں، اور انبیاء کی تعلیمات سے، اللہ کی ہدایت سے خالی و بے بہرا ہوں۔ اس زمانے میں یہ لوگ امی تھے، جب رسول خاتم سے پہلے 124,000 کے قریب انبیاء مبعوث ہو کر اور اپنا پیغام سنا کے دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پھر بھی امی ہی تھے، انہیں ان انبیاء کی تعلیمات کی خبر نہیں تھی۔ 124,000 کے قریب انبیاء گزرے، لیکن مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں، مضافات میں، بلکہ پوری سرزمین عرب میں و دیگر سرزمینوں پر لوگ انبیاء کی تعلیم سے بے بہرا تھے، آبائی نظام ان کے ہاں قائم تھا، آبائی طور طریقوں کے پابند تھے، وہ تمام کام جو آج لوگ انجام دیتے ہیں وہ بھی انجام دیتے تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کا بھی گھرانہ تھا، ان کا بھی خاندان تھا، وہ لوگ تجارت کرتے تھے، کسب و کار بھی تھا، کماتے بھی تھے، خرچ بھی کرتے تھے، ان کے ہاں تہذیب بھی تھی، معیشت بھی تھی، معاشرت بھی تھی، سیاست بھی تھی، اور حکومت بھی موجود تھی، لیکن اس سب ہر چیز کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے۔ اگر حالانکہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، ان کے ہاں عبادت بھی موجود تھی، قرآن کریم نے اس کی عبادت، ان کی عبادت کا نام بھی ضلالت رکھا ہے، کہ وہ کام جو عبادت کے طور پر و عبادت کے عنوان سے انجام دیتے تھے وہ سب سے بڑی ضلالت تھی۔ ان کی عبادت اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بتوں کو خدا ماننا، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے سنم کو، رازے کو رب ماننا، اور اپنے آپ کو بتوں کا بندہ سمجھتے تھے کہ ہم بتوں کے بندے ہیں، بت ہمیں سب کچھ عطا کرتے ہیں، بتوں کے اوپر آ کر چڑھاوے چڑھاتے، بتوں کے اوپر آ کر قربانیاں دیتے، بتوں کے سامنے آ کر جھکتے، سجدے کرتے، بتوں کو سلام کرتے اور بتوں کا احترام کرتے، بتوں کی تعظیم کرتے، بتوں سے ڈرتے تھے، وہ بت کی بے حرمتی کرنے سے بہت ڈرتے تھے کہ نقصان ہو جائے گا۔ اس ساری چیز کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے۔ بت کا احترام کرنا ضلالت ہے، بت سے کوئی چیز طلب کرنا ضلالت ہے، بت کے سامنے جھکنا، تعظیم کرنا ضلالت ہے، بت گھر میں رکھنا ضلالت ہے، بت کو خدا ماننا ضلالت ہے، بت کو رب ماننا ضلالت ہے، بت کے لیے کسی اثر کا قائل ہو جانا بھی ضلالت ہے۔ اور رسول اللہ نے ان لوگوں کو اس ضلالت سے نکالا، لیکن انقلاب کے ذریعے۔ یہ ذہن میں رکھیے، رسول اللہ تشریف اس نہیں لائے کہ میں لوگوں کو ضلالت سے نکالنے کے لیے پہلے جاؤں، اس ضلالت کے اندر نعوذ باللہ داخل ہوں، ضلالت کا حصہ بنوں، اندر داخل ہو کر پھر ڈوبتے ہوئے لوگوں کو نکالوں۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کوئی شخص گندے جوہر میں گر گیا ہے اور ڈوب رہا ہے، اس کو نکالنے کے لیے دوسرا آدمی پچھلے چھلانگ لگاتا ہے اسی گندے جوہر کے اندر، اس پہلے آدمی کو نکالنے کے لیے۔ آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ گٹر میں، کنویں میں، گندے کنویں میں کوئی گر گیا، اس کو نکالنے کے لیے اس کا دوسرا ساتھی گیا، وہ بھی گر گیا، تیسرا ان دونوں کو نکالنے کے لیے گیا وہ بھی گر گیا، چوتھا ان تینوں کو نکالنے کے لیے گیا وہ بھی گر گیا۔ یہ قانون ہے کہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے اگر آپ نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ ہم بھی پہلے ضلالت میں اتریں، ضلالت کا حصہ بنیں، ضلالت کا جز بنیں، اور پھر اندر سے جا کر ضلالت کو ختم کریں، یہ راہ رسول اللہ کے خلاف ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے اور ضلالت کو قبول نہیں فرمایا، ذرہ برابر ضلالت کو قبول نہیں کیا، کسی پہلو سے ان کی ضلالت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے گھروں کے اندر جو ضلالت تھی اسے بھی رد کر دیا، دکانوں پہ جو ضلالت تھی اسے بھی رد کر دیا، منڈی مارکیٹ میں جو ضلالت تھی اسے بھی چھوڑ دیا، رد کر دیا، سیاست میں جو ضلالت تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، حکومت کی ضلالت کو بھی چھوڑ دیا، اور عبادت کے نام پر جو ضلالت تھی اس کو بھی رد کیا اور ترک کر کے اور ان سے بھی چھڑوایا، ضلالت کا خاتمہ کیا۔ جب تک ضلالت باقی ہے ضلالت میں ڈوبا ہوا نجات نہیں پا سکتا۔ اس چیز کا نام انقلاب ہے، ہدایت کا نظام قائم کیا، جو کچھ آبائی تھا اسے بدل دیا، اسے ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پر انبیائی تعلیم و نظام آ کر قائم کیا۔ جو کچھ الہی نہیں تھا، آبائی تھا، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر سارا نظام الہی بنا دیا۔ الہی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے، آبائی اس کو کہتے ہیں جو اپنے اجداد کی طرف سے ملا ہو۔ جب رسول اللہ نے آ کر انہیں الہی نظام پیش کیا، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم آپ کے الہی نظام کو نہیں مانتے چونکہ ہمارے پاس آبائی نظام موجود ہے۔ انا وجدنا آباءنا علی حسبنا ما وجدنا آباءنا علی، ہمارے لیے کافی ہے وہ کچھ جو کچھ ہم نے اپنے آبا سے لیا ہے۔ انبیاء کا پیغام نہیں سنتے تھے، اللہ کا پیغام نہیں سنتے تھے، اور آبا کے نظام سے چمٹے ہوئے اور چپکے ہوئے تھے، اور اسی سے وابستہ ہو کر اللہ کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ تشریف لائے اور لا کر ان سے آبائی نظام چھڑوایا اور کہا کہ تمہارے آبا، تمہارے بڑے، تم سے پہلے والے جو کچھ غلط نظام قائم کر گئے ہیں، وہ بت بنا کے گئے ہیں گمراہی کا کام، تم پابند نہیں ہو ان گمراہوں کے پیچھے چلنا۔ اگر وہ گمراہی کی سیاست شروع کر گئے ہیں، تم پابند نہیں ہو گمراہی کی سیاست کو جاری رکھنا۔ اگر وہ گمراہ حکومتیں بنا گئے ہیں، تم گمراہ حکومتوں کا حصہ بننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ اگر وہ کام کاروبار گمراہانہ شروع کر گئے ہیں، تمہارے لیے ان کی راہوں کو جاری رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اولو کانو آباؤہم لا یعقلون، اگر یہ آبا تمہارے عقل مند نہیں تھے، بے خیرت تھے، نافہم تھے، کج فہم تھے، اور انہوں نے بتوں کا نظام قائم کر دیا، تو تم کیوں آ کر بے عقلوں کے اس نظام کے پیچھے چل پڑے ہو؟ تمہیں خدا نے عقل دی ہے، تمہارے پاس اللہ کا نظام آیا ہے۔ مشکل پیش آئی، رسول اللہ کو ان سے ضلالت چھڑوانا اور ہدایت قبول کروانا مشکل کام تھا یہ، چونکہ لوگ ایک دفعہ جس چیز کو لے لیں اسے ترک نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ضلالت ہے یا ہدایت ہے، بس پہلے جو چیز بھی لوگوں کو دے دی جائے، پہلے جو بات سن لیں اسے پلے باندھ لیتے ہیں۔ جو بھی پہلے آ کر، کھیتوں کا بھی یہی قانون ہے، اگر خالی کھیت میں کوئی آ کر اپنا بیج پہلے ڈال دے تو کھیت اسی کو اگا دیتا ہے۔ کھیت کے اندر صلاحیت نہیں ہے یہ تشخیص دے کہ یہ بیج جو اس نے ڈالا ہے یہ درست بیج ہے یا غلط بیج ہے، چونکہ مٹی ہے، مٹی جمادات میں سے ہے، مٹی کے اندر شعور نہیں ہے، مٹی کے اندر احساس نہیں ہے، مٹی کے اندر علم نہیں ہے، مٹی کے اندر بصیرت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، زرخیزی ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ لہذا جو بیج آپ ڈال دو اسے اگا دے گی۔ مٹی کے اندر اگر آپ گندم کا بیج ڈالیں وہ اگا دیتی ہے، جو کا بیج ڈالیں وہ اگا دیتی ہے، چاول کا بیج ڈالیں وہ اگا دیتی ہے، آپ اس کے اندر اگر جڑی بوٹیاں اور جنگلی بوٹیاں کاشت کر دیں وہ اگا دیتی ہے، اگر زہر اس کے اندر کاشت کریں وہ زہر کی بھی اگا دیتی ہے۔ جب چونکہ مٹی بے شعور ہے،
اسی لیے مٹی کے اوپر سارا کچھ نہیں چھوڑا گیا، کسان رکھا گیا کہ کسان بیج ڈالے، کسان کو عقل دی گئی ہے، کسان کو شعور دیا گیا ہے، کسان کو بصیرت دی گئی ہے۔ مٹی کو بے بصیرت بنایا لیکن کسان کو با بصیرت بنایا۔ اب اگر اب بھی کوئی مٹی زہر اگا رہی ہے تو یہ مٹی کا قصور نہیں، کسان کا قصور ہے۔ آج آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، عوام ملت مٹی کی طرح ہوتی ہے۔ عوام کو عوام کہتے ہی اس لیے کہ سوچتے نہیں ہیں، صرف دیکھتے ہیں۔ عوام اور خواص دو لفظ ہیں جو آپ نے سنے ہوئے ہیں، عوام اور خواص۔ ہم عموماً خواص ان کو کہتے ہیں جو بڑی شخصیتیں ہیں، جو سیاسی شخصیتیں ہیں، جو مذہبی شخصیتیں ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، لینڈ لارڈ ہیں، جاگیردار ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ خواص میں سے ہیں۔ اور جو بے روزگار ہیں، پیسہ کم ہے، اور جن کے ہاں گھر معمولی ہے یا تعلیم نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں یہ عوام ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے قائم کیا ہوا۔ لیکن جس علم کی یہ اصطلاح ہے عوام و خواص، معاشرتی علوم جس کو کہتے ہیں یا سوشیالوجی، اس کے اندر پیسے والوں کو خواص اور غریبوں کو عوام نہیں کہتے، علم والوں کو خواص اور بے علموں کو عوام و خواص نہیں کہتے، بلکہ اس علم کے مطابق خواص ان کو کہا جاتا ہے جو سوچ کے، پرکھ کے، سمجھ کے پھر کوئی راستہ انتخاب کرتے ہیں، ان کو خواص کہا جاتا ہے۔ اور جو دیکھا دیکھی کسی راہ پر چل پڑتے ہیں ان کو عوام کہا جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی کیوں جا رہے ہیں؟ چونکہ وہ جا رہا ہے، جس طرح بھیڑ چال ہوتی ہے، اگر بھیڑے کسی طرف جاتا ہوا دیکھیں، ہر بھیڑ سے انٹرویو لے جا کر آپ اس بھیڑ سے پوچھیں آپ کیوں ادھر جا رہی ہو، وہ کہتی ہے کہ اگلی بھیڑ کو دیکھ کر، اگلی بھیڑ کو دیکھ کر۔ وہ آپ کیوں جا رہی ہو، وہ کہتی ہے اگلی بھیڑ کو دیکھ کر۔ بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر پرکھے، بغیر آزمائے، بغیر کسی تحقیق کے کسی راہ کو انسان چن لے، دیکھا دیکھی۔ خواص ان کو کہا جاتا ہے جو سوچتے ہیں، جو پرکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں۔ عوام کے اندر وہ بیج اگتا ہے جو اس کے اندر اس کے راہبر کاشت کرتے ہیں۔ راہبر کسان کی طرح ہوتا ہے، راہبر باغبان کی طرح ہوتا ہے، عوام زمین کی طرح ہے۔ عوام کے اندر جو کاشت کرو گے وہ اسی کو اگا دیتے ہیں۔ اگر زلالت کاشت کرو وہ زلالت اگا دیتے ہیں۔ عوام کی مٹی زرخیز ہوتی ہے۔ اگر انہیں خرافات سکھو وہ خرافاتی ہو جاتے ہیں، اگر انہیں رسومات سکھو وہ رسوماتی ہو جاتے ہیں، اگر انہیں نظریات پڑھاؤ وہ نظریاتی ہو جاتے ہیں، انہیں جو پڑھاؤ وہ اپنا لیتے ہیں، انہیں کسی بھی راہ پر ڈالو۔ ایسے افراد جو کسان ہیں، لیڈر ہیں، مذہبی و سیاسی، وہ جو بھی کاشت کریں عوام اس کو اگا دیتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کہ اقبال کا کھیت ویران ہے لیکن نا امید نہیں ہے۔ اس لیے نا امید نہیں ہے، اس ویرانی سے کیوں نا امید نہیں ہے؟ اس لیے کہ ویران مٹی ہے زرخیز، اس کو نم نہیں ملی، اس کے اندر نم نہیں ہے، پانی نہیں ملا۔ اگر اس مٹی کو پانی ملے یہ بھی اچھی فصل اگا سکتی ہے۔ اس مٹی سے مراد یہ خاک نہیں ہے، مٹی سے مراد ملت ہے، پاکستانی ملت، پاکستانی مسلمان۔ پاکستانی مسلمان کی ذہنیت اور دل اور اس کا وجود اور اس کی روح، یہ ویران ضرور ہے لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہے زرخیز۔ ویران ہے لیکن ہے زرخیز، اور زرخیزی کی علامت یہ ہے کہ جو بیج ڈالو فوراً اگا دیتی ہے۔ اور آج توجہ کریں کہ حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے اور پیشواؤں نے، سب نے مل کر، ان طبقات نے مل کر اپنے مفادات کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر، اس ملت کے اندر ایک بیج ڈالا، خباثت کا بیج، زلالت کا بیج، رزالت کا بیج، دہشت گردی کا بیج بویا. دہشت گردی کا بیج عوام نہیں لائے کہیں سے، حکمران لائے ہیں، سیاستدان لائے ہیں اور پیشوا لائے ہیں، پاکستان کے مذہبی پیشوا لائے ہیں. دہشت گردی کا بیج لا کر اس سرزمین پر کاشت کیا لوگوں کے اندر، اور اس کی زرخیزی دیکھیں کہ دہشت گردی کا بیج اتنا اگا جنگل بن کر اگا، گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچا کوچا میں دہشت گرد پیدا کر دیا. یہ زرخیزی تھی اس کی، لیکن قصور مٹی کا نہیں تھا، قصور اس کسان کا تھا کہ جس نے آ کر دہشت گردی کا بیج کاشت کیا. اب جبکہ وہ اگ آیا ہے، سنبھالا نہیں جا رہا، چونکہ وہ مست ہو کے اگا ہے. ہوتا ہے کھیتوں میں بھی مستی آ جاتی ہے بعض اوقات. یہ ہمیں تو توفیق سعادت نصیب نہیں ہوئی زیادہ کھیتی باڑی کی، لیکن کسانوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ بسا اوقات فصل بھی مست ہو جاتی ہے، یہ پودا مست ہو جاتا ہے. یہ کسانوں کی، آپ اگر آپ میں ہیں کھیتی باڑی کرنے والے تو جانتے ہیں یہ بات. مثلا بسا اوقات بڑی سرسبز ہو جاتی ہے کھیتی، لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا. مثلا مکئی بہت اگ جاتی ہے، بہت موٹا ہو جاتا ہے اس کا تنا، لیکن اس پہ پھل نہیں لگتا، چھلی نہیں لگتی اس کے اوپر. وہ کسانوں سے پوچھتے تھے کہ یہ پودا سب سے بڑا ہے اور اس کے اوپر پھل، چھوٹے پودے پہ پھل لگا ہوا ہے، بڑے پر پھل نہیں لگا ہوا. یا بیلیں، بعض بیلیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پھل نہیں لگتا. ہم کسانوں سے پوچھتے تھے، بھائی یہ تو بڑی بیل ہے، زیادہ سرسبز ہے، اس کے پتے زیادہ چوڑے ہیں، اس کا تنا بہت موٹا ہے، اس کے اوپر تو بڑا پھل لگنا چاہیے تھا. تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ مست ہے، یہ بیل مست ہو گئی ہے، یہ پودا مست ہو گیا ہے، یہ درخت مست ہو گیا ہے، اور جو مست ہو جائے اس کے اوپر پھل نہیں لگتا. بڑا ہو جاتا ہے لیکن پھل نہیں لگتا اس کا. دہشت گردی کا بیج پاکستان کی زرخیز سرزمین پر عوام میں کاشت کیا گیا، وہ اگا اور مست ہو گیا، اور مست پودا اور مست کھیت پھر کسان بھی کے لیے بھی مشکل بن جاتا ہے. آج توجہ کریں، دہشت گردوں کی منتیں کر رہے ہیں حکمران کہ خدا را او ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو. ریاست، سٹیٹ، مملکت بیٹھ کر دہشت گردوں سے مذاکرات کی اپیلیں کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، منتیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جاتے ہیں داتا صاحب پر روز دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات کریں، دہشت گردوں کے دل نرم ہو جائیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اب یہ ذلت، یہ زلالت کس وجہ سے ہوئی؟ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے یہ پھل، جنہوں نے بیج بویا ہے، جنہوں نے یہ بیج کاشت کیا ہے. بقول ایک شاعر کے، استاد قمر جلالوی کے، ایک بڑے اچھے شاعر تھے، گمنام گزر گئے ہیں، ان کے مرثیے سلام بھی بہت خوبصورت تھے اور باقی شاعرانہ کلام بھی بڑا پختہ تھا. کیونکہ غریب شاعر تھا لہذا اس کو نظم، اس سلیبس میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، ورنہ بہت سارے شاعر جن کے اینشنٹ آپ پڑھتے ہیں سلیبس کی کتابوں میں، اسکولوں میں، ان سے بہتر شاعری اس شاعر کی ہے، بزرگوار کی. ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے استاد تھے، ابھی قریب میں گزرے ہیں، ماضی قریب میں گزرے ہیں، پنچر لگاتے تھے، سائیکل کی پنچر کی دکان تھی یہ، لیکن شاعر بڑے اعلیٰ سطح کے تھے. ان کی ایک شعر کا، ایک نظم کا شعر یہ ہے کہ مجھے باغباں سے گلا یہ ہے کہ چمن سے بے خبری رہی، مجھے باغباں سے گلا یہ ہے کہ چمن سے بے خبری رہی، کہ ہے نخل گل کا تو ذکر کیا، کوئی شاخ تک نہ ہری رہی. کہا جب میں آیا چمن میں، میں نے دیکھا سارا باغ اجڑا ہوا ہے، سارا باغ اجڑا ہوا ہے، تو کیا کروں اب میں، کس کو کہوں؟ آیا مٹی کو کہوں کہ اے مٹی تو نے باغ اجاڑ دیا، دیواروں کو کہوں کہ اے دیواروں تم نے باغ اجاڑ دیا، درختوں کو کہوں کہ اے درختوں تم نے باغ اجاڑ دیا، پودوں کو کہوں کہ اے پودوں تم نے باغ اجاڑ دیا، پرندوں کو کہوں کہ اے پرندوں تم نے باغ اجاڑ دیا. کہا نہ مجھے باغباں سے گلا یہ ہے باغباں سے شکوا ہے کہ وہ بے خبر رہا اور چمن اجڑ گیا. مٹی بے شعور ہے, کسان باشعور ہے. کسان کو پتا ہوتا ہے میں نے کون سا بیج کاشت کرنا ہے, کون سا بیج میں نے ڈالنا ہے. جو بیج ڈالے گا وہی اگے گا, وہی زرخیز مٹی اسی کو اگا دیتی ہے. زلالت کا بیج کاشت کریں, زلالت اگا دیتی ہے. اور بعض بیج ایسے ہیں جو بہت گہرے زمین کے نیچے تہ میں ڈالنے پڑتے ہیں. گنے کی فصل جب کاشت کی جاتی ہے تو حال ذرا گہرا لگایا جاتا ہے, اور وہ گنے کی کیا کہتے ہیں اس کو آپ جی, ڈنڈیاں, ٹوٹیاں, ٹوٹیاں, گنے کی ٹوٹیاں بہت گہرائی میں جا کر وہ ٹکڑے دفن کرنے پڑتے ہیں. اور گنا جب اگتا ہے تو تمام باقی فصلوں سے جڑیں زیادہ گہری اپنی زمین کے اندر لے جاتا ہے. کسان بہت خوش ہوتا ہے گنا اگا ہوا ہے, اور گنے کی فصل میں کوئی اور بوٹی اگنے کے قابل نہیں ہوتی. گنا اس طرح سے اگتا ہے, اس طرح سے کہ کسی اور فصل کی جگہ نہیں چھوڑتا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ گنے کی فصل بھی لگی رہے میں گندم بھی کاشت کر لوں اس کے اندر, تو یہ سادہ لو ہی ہے. کوئی کسان اتنا سادہ لو نہیں ہوتا. گنے کو ختم کرنا پڑتا ہے, ختم کر کے پھر بڑی گہری ہل چلانا پڑتی ہے تاکہ اس کی جڑ بھی زمین سے نکل آئے. زمین کو الٹنا پڑتا ہے اور پلٹنا پڑتا ہے, زیر و زبر کرنا پڑتا ہے. زمین کا اوپر کا حصہ نیچے لے جاتے ہیں اور نیچے کا حصہ اوپر لے آتے ہیں. کیوں؟ کہ جو فصل پہلے اگی تھی اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اگر اس کی جڑ رہ گئی تو نئی فصل نہیں اگے گی. زلالت اپنی جڑیں معاشرے کے اندر پھیلا دیتی ہے, گنے کی فصل سے زیادہ گہرائی میں لے جاتی ہے. اگر کوئی زلالت سے آ کر مقابلہ کرنا چاہے تو اس کو پہلے زلالت کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس کو زمین میں گہرا ہل لگانا ہے, گہرا ہل لگانا ہے, اس کو الٹ پلٹ کرنا ہے, اس کو زیر و زبر کرنا ہے. اسی زیر و زبر کرنے کو انقلاب کہتے ہیں. یہ نعرہ یاد رکھنا جو آغائے عزیز نے لگایا, اس کے بارے میں عرض کروں گا. یہ گفتگو سے مربوط نعرہ ہے, اس کو یاد رکھنا. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, اور رسول رسول انقلاب ہیں. قرآن منشور انقلاب ہے اور رسول رہبر انقلاب ہے. راہ رسول انقلاب ہے, اور کوئی راستہ نہیں. انقلاب کے علاوہ کون سے راستے ہیں؟ انقلاب کے علاوہ اصلاح کا راستہ ہے. اصلاح یعنی زلالت کے نظام کو ٹھیک کیا جائے. آپ پوچھتے ہیں مریضوں سے, خدا سب کو شفا دے انشاءاللہ. جو مجلس میں کوئی مریض تشریف فرمائے اللہ ان کو بھی شفا دے, جو نہیں ہے یہاں پر کہیں بھی ہیں خداوند سب کو شفا دے. جو بیمار ہوتے ہیں جن کی بیماریاں لمبی ہو جاتی ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہو کہ بھائی بتائے کیا حال ہے. بعض اوقات بیمار کہتا ہے کہ بہتر ہوں, یہ کہتا ہے نا کہ بہتر ہوں. خب آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ, وہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ. البتہ اس وہ نابینا بیمار پرسی کی طرح نہ ہو جائے, کہ ایک نابینا اور بہرا کان سے, نابینا تو نہیں تھا بہرا تھا, کان سے بہرا آدمی کسی دوست کی عیادت کے لیے گیا. اب اسے پتہ تھا کہ میں سنتا تو نہیں ہوں وہ کیا کہیں گے, لیکن وہ لگے بندے سوال ہوتے ہیں نا جن کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے, جس سے بھی پوچھو ایک ہی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. خوب یہی کہتے ہیں سب, کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہوں. خوب کیا کھا رہے ہو؟ کوئی نہ کوئی دوائی تو انسان کھا رہا ہوتا ہے، یہ دوائی کسی ڈاکٹر سے بھی لیتا ہے، تو انہوں نے یہی ذہن میں سوچا کہ میں پہلے اس سے پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہوں، میں کہوں گا الحمدللہ، پھر وہ میں پوچھوں گا کہ تم نے دوا کون سی لی ہے، تو وہ کہے گا کوئی بھی دوا، نام تو کوئی نہ تو کھا رہا ہوگا، جو بھی دوا کہے گا میں کہوں گا یہی دوا جاری رکھو بہترین ہے، اور پھر میں پوچھوں گا ڈاکٹر کون ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ڈاکٹر، جو بھی اس نے کہا میں کہوں گا یہ بہترین ڈاکٹر ہے، اسی کے پاس جاؤ، یہ سوچ کر گئے ہوئے تھے، اور مریض بیچارہ صبح سے تنگ آیا ہوا تھا لوگوں کو حال بتا بتا کے، ابھی ایک ایسا مومن گیا جو کانوں سے بھی بہرا تھا، سنتا نہیں تھا، وہ دیکھ کے ویسے ہی پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، چڑا ہوا تھا، ان کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوا کہ اب اس کو کیسے میں اپنا حال بتاؤں، انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس نے کہا کہ مر رہا ہوں، کہا الحمدللہ، ہاں ٹھیک ہے جی، بہترین حالت ہے، کہا کہ دوا کون سی استعمال، انہوں نے جو جواب دیا نابینا صاحب نے اور بہرے صاحب نے، تو انہوں نے اور چڑھ گئے، پھر انہوں نے پوچھا دوا کیا کھا رہے ہو، کہا زہر کھا رہا ہوں، کہا بہترین دوا ہے جاری رکھو، یہ ٹھیک ہے، وقفہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں اسے، بعض ہوتے نا دوا چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں، کہا چھوڑنا نہیں، جاری رکھنا اسے، پھر پوچھا انہوں نے کہ ڈاکٹر کون ہے، انہوں نے اور چڑھ کے کہا اسرائیل، کہا بہترین ڈاکٹر ہے، اسی کے پاس جایا کرو، خوب ہوتا ہے نا کبھی انسان کسی سے حال پرسی احوال پرسی کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، اب بعض مریضوں سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہتے ہیں بہتر ہے، بہتر ہے کا معنی کیا ہے، بہتر ہے کا مطلب یہ کہ ابھی بیمار ہیں لیکن پہلے سے اب حالت کچھ بہتر ہو گئی ہے، ابھی بھی بیمار، بہتر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی بیماری ختم نہیں ہوتی لیکن کم ہو جاتی ہے، رہتی ہے بیماری، کوئی درد کم ہو گیا، کوئی تکلیف کم ہو گئی، بخار ٹوٹ گیا، کوئی اسی طرح کا ایک سادہ لو آدمی گیا دوسرے کو پوچھنے کے لیے، اس کی گردن میں بھی تکلیف تھی، بخار بھی تھا، اس نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، اس نے کہا بخار ٹوٹ گیا ہے، گردن میں درد ہے، اس نے کہا انشاءاللہ یہ بھی ٹوٹ جائے گی، آپ تھوڑا صبر کرو یہ بھی ٹوٹ جائے گی، اور جب وہ بیمار کہتا ہے میں بہتر ہوں، بہتر ہونے کا مطلب یعنی ابھی بھی بیمار ہے لیکن بخار ٹوٹ گیا اس کا، کیا درد پین کلر لگایا، درد کی ٹیسیں کم ہو گئی ہیں لیکن ہے ابھی بھی بیمار، ایسے بیمار کے بارے میں انسان مطمئن نہیں ہوتا جو بہتر ہو جائے، اس بیمار کے بارے میں انسان مطمئن ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بیماری مکمل ختم ہو گئی ہے، میرے وجود سے بیماری نکل گئی ہے، جو شوگر کے مریض ہیں اللہ شفا دے ان کو، خب یہ بیماری وہ جو ٹھیک نہیں ہوتی کبھی بھی لیکن کم ہو جاتی ہے اگر پرہیز کریں، احتیاط کریں مٹھائیاں کھانے سے، تو ان کی بیماری کم ہو جاتی ہے، شوگر کا لیول تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی خطرے میں رہتے ہیں، جب تک شوگر ہے آپ کو، بہتر ہو بھی جائیں تو بھی آپ صحیح اور سالم نہیں ہیں، سالم نہیں ہیں، چونکہ یہ وہ بیماری نہیں ہے جو ایک دفعہ لگ جائے پھر انسان کا پیچھا چھوڑ دے، چھوڑتی نہیں ہے پیچھا، پھر رہتی ہے اندر، بہتر ہو کر بھی بیمار ہی رہتا ہے انسان، خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ان لوگوں کے اندر جن کے بارے میں فرمایا یہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، رسول کا کام اس ماحول میں آ کر اصلاح کرنا نہیں تھا، چونکہ اصلاح ہو کر بہتر تو ہو جاتے لیکن ہوتے پھر بھی ضلالت، اصلاح نہیں کرنی تھی، اگرچہ روایات میں قرآن میں اصلاح کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ اصلاح جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سوشیالوجی کی اصطلاح جو عام سیاسیات میں یا عام ادبیات میں استعمال ہوتی ہے، قرآن کریم جس کو اصلاح کہتا ہے اور روایات میں جس کو اصلاح کہا گیا ہے وہ انقلاب ہے، انقلاب کا مطلب کہ ضلالت کو، بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے ختم کر دینا، اس کا اثر تک باقی نہ رہے، اس کا نام تک باقی نہ رہے، اور وہ بھی مکمل طور پر اس کو اکھاڑ دینا۔ تنا کاٹنے سے ضلالت ختم نہیں ہوتی، جڑ اکھاڑنے سے ضلالت ختم ہوتی۔ جڑ اس وقت اکھڑتی ہے جب زمین کو الٹ پلٹ دیا جائے، جب زمین کے اندر بہت گہری ہل چلائی جائے، اس وقت ضلالت کا بیج ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیا نظام، نئی فصل کی کاشت کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ ہدایت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ضلالت کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ اگر کسی نے آ کر ہدایت کو ضلالت کا پڑوسی بنا دیا، کیونکہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اہل نزاع نہیں ہیں، ہم اہل جھگڑا نہیں ہیں، اہل جنگ نہیں ہیں، ہم اہل امن ہیں، ضلالت اپنے گھر میں رہے، ہم ضلالت کے پڑوس میں ہدایت لے کر اپنے گھر میں رہتے ہیں، ضلالت اور ہدایت دونوں کو ایک ہی گلی میں لا کر آباد کر دینا، مسجد بھی ہو، کلب بھی ہو، مسجد بھی ہو، اور سینما بھی ہو، مسجد بھی ہو، ڈھول ڈمکا بھی ہو، ولی بھی ہو، طاغوت بھی ہو، ایسا ہی ہے نا۔ ادھر اولیاء اللہ کا مزار ہے، ادھر طاغوت کا دفتر ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ او یہ کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ولی اللہ کے مزار پہ جا رہا ہوں۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ طاغوت کے دفتر میں جا رہا ہوں۔ خب، جہاں اولیاء اور طاغوت آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ایک ہی حزب بنا کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ اولیاء کے لباس میں ہیں اور وہ طاغوتی لباس میں ہیں، ایک ٹائی باندھ کر آیا ہے، دوسرا دستار باندھ کر آیا ہے۔ دستار باندھ کر آیا ہے ہدایت کا نمائندہ، ٹائی باندھ کر آیا ہے ضلالت کا نمائندہ، طاغوتیت کا نمائندہ۔ اگر آپ نے ہدایت کو ضلالت کا پڑوسی بنا دیا، پرامن پڑوسی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پرامن رہے ہیں، ہم پرامن پڑوسی بنا دیا، اس کو انقلاب نہیں کہتے۔ گویا ہدایت کو ضلالت میں مکس کر دیا، ملاوٹ کر دیا، آپ نے ضلالت و ہدایت کو ملا دیا، اور ضلالت و ہدایت کے ملنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہدایت نہیں، ضلالت ہی ہوتی ہے۔
آپ
ایک دیگ بریانی پکائیں، اب معلوم نہیں انہوں نے پکائی ہے بانیوں نے یا نہیں پکائی، آپ کے نعروں سے لگتا ہے نہیں ہے، امید نہیں ہے آپ کو بریانی۔ علی دیپ صاحب نے کتنا اصرار کیا آپ سے کہ کچھ آواز نکالو، لیکن آپ کی آواز نکلی نہیں، عید کے پکے اگر ایک دیگ کھانا پکائیں، بریانی پکائیں، پلاؤ پکائیں، کچھ بھی پکائیں، ایک چٹکی بھر اس میں زہر ڈال دیں، ایک چٹکی زہر ڈال دیں۔ آپ 20 کلو کی دیگ پکائیں کھانا، اور ایک چٹکی زہر ملا دیں، ایک چٹکی زہر جانے سے زہر بریانی بن جاتی ہے یا بریانی زہریلی ہو جاتی ہے؟ دیگ زہریلی ہو جاتی ہے، کھانا زہریلا ہو جاتا ہے اگرچہ زہر کی ایک چٹکی ڈالی ہے۔ بریانی زیادہ ہے، دیگ زیادہ ہے، پلاؤ زیادہ ہے، کھانا زیادہ ہے، قورمہ زیادہ ہے، زہر چٹکی بھر ہے، لیکن یہ قانون ہے اللہ کا کہ جب بھی ضلالت اور ہدایت، چٹکی بھر ضلالت بھی اگر ہدایت کے اندر باقی رہ جائے تو ہدایت کو بھی سلامت بنا دے گی. وہ دیکھ ساری زہریلی ہو جاتی ہے. اس لیے زلالت کا مکمل خاتمہ ہے. زلالت اور ہدایت میں سمجھوتا نہیں کرانا, مذاکرات نہیں کرانے. زلالت اور ہدایت میں مذاکرات یہ ممنوع ہے, یہ ڈائلاگ ممنوع قرار دیا ہے قرآن نے. اہل زلالت آئے رسول اللہ کو آ کر کہا جھگڑے کی کیا بات ہے اس میں؟ پہلے البتہ کہتے تھے آپ اپنی باتیں نہ کریں, آپ ہدایت کی بات نہ کریں, اللہ کا قانون بیان نہ کریں, آبائی قانون کو رہنے دیں جیسا ہے, آبائی قانون اس میں رہنے دیں. قریش میں کیوں اختلاف ڈالتے ہیں آپ؟ رسول اللہ پر ایک تہمت کیا تھی کہ آپ قریش کی وحدت کو توڑ رہے ہیں, کیونکہ قریش ایک قبیلہ تھا. وہاں ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, ابو سفیان ہو, یہ سارے ایک قریش تھے, سارے سردار تھے, سارے لیڈر تھے, اور ان میں آپس میں قبائلی آپس میں اتحاد تھا چونکہ سب قریش تھے. جب رسول اللہ نے آ کر الہی پیغام پہنچایا تو بڑے بڑے سردار مل کر بیٹھے, کیونکہ رسول اللہ جوان تھے, نوجوان تھے, کہنے لگے یہ جوان قبیلے کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے, بھائیوں کو آپس میں جدا کر رہا ہے, قبیلے کے اندر جھگڑا ڈال رہا ہے, یہ کیا, اس کو منع کرو کہ آبا کے سلسلے پر قائم رہنے دو, آبا کے سلسلے پر قوم کو متحد رہنے دو, اللہ کی بات نہ کرو. لیکن رسول اللہ نے جب یہ تجویز پہنچی, رسول اللہ نے انہوں نے البتہ تجویز میں بہت ساری چیزیں شامل کی, دھمکی دی, دیکھا دھمکی کا بھی اثر نہیں ہوتا, پھر لالچ دی. لالچ میں تین چیزیں ہمیشہ ایسے افراد کو پیشکش کی جاتی ہیں جو کسی ماحول میں آ کے شور مچاتے ہیں, کوئی غلطی دیکھتے ہیں یا کوئی ماحول میں آتے ہیں پھر آ کر اس ماحول پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو چپ کرانے کے لیے دو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں, یا انہیں ڈراؤ دھمکاؤ تو چھوڑ جاتے ہیں, یا پھر انہیں لالچ دی جاتی ہے. لالچ میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہر ایک کو نرم کر دیتی ہیں, ان تین کے اندر اتنا اثر ہے. ایک مال و دولت, دوسرا زمین, اور تیسرا زن. زن زر اور زمین, زن زر اور زمین بڑے بڑے مومنوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہیں. یہ تین چیزیں, اس لیے روایت میں ہے کہ ان تینوں پر اپنے آپ کو ٹیسٹ مت کرو, ٹیسٹ مت کرو. لہذا یہ ہے کہ اگر زن نامحرم سامنے آ جائے تو اپنی آزمائش نہ کرو, چونکہ یقیناً فیل ہو تم, پھسلن ہے, اور پھسلن میں تم بہادری نہ دکھاؤ, پھسل جاؤ گے, لغزش کھا جاؤ گے. مال و دولت لغزش گاہ ہے, پھسل جاؤ گے, منصب لغزش گاہ ہے. انہوں نے یہ تینوں پیشکش کی, کہا کہ اس سے پہلے پہلے بڑے بڑے انقلابی ہم نے ٹھنڈے کیے ہیں ان تین چیزوں سے, اب آئے رسول اللہ کے مقابلے میں تینوں چیزیں لے کر آئے. میٹنگ کی انہوں نے جناب ابو طالب کو, طلب کیا کہ آپ چونکہ کفیل ہیں رسول اللہ کے اس جوان کے, ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو, جا کر کہو کہ کیا چاہیے. آبائی کسی چیز کی مخالفت نہ کرو, نہ بتوں کی مخالفت کرو, نہ قبیلوں کی مخالفت کرو, نہ قومیتوں کی مخالفت کرو, نہ جاہلیت کی مخالفت کرو, نہ ہمارے رسم و رواج کی مخالفت کرو, کسی چیز کی مخالفت نہ کرو. جواب میں کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے, ہم سرداری دیتے ہیں. قبیلے کا نام لو, کس قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہیں؟ پارٹی لیڈر. اس وقت آج کل پارٹیاں قبیلوں کی جگہ پارٹیاں آ گئی ہیں, پہلے قبائل ہوتے تھے, آج کل پارٹیاں آ گئی ہیں, باقی سب کچھ وہی ہے. جو کلچر قبائل کا تھا وہی کلچر پارٹیوں کا ہے. مثلا ایک ہی مذہب کی دو پارٹیاں, وہ دو قبیلوں کی طرح ہیں, ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے چونکہ وہ الگ قبیلہ ہے, یہ الگ قبیلہ. اگرچہ اقبال سمجھا رہے ہیں کہ بھائی عقل کے کام, عقل سے کام لو, تیرا خدا ایک, تیرا قرآن ایک, تیرا کعبہ ایک, تیرا ایمان ایک, تو سب کچھ ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, جو اللہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے. اللہ اکبر, جماعتیں مذہبی ہوں یا سیاسی، ان کے اندر موجود کلچر قبائلی کلچر ہے. جس طرح قبیلہ قبیلے کا حامی ہوتا ہے، قبیلہ حق کا حامی نہیں ہوتا. نعرہ تھا قبائلی دور کا، نعرہ یہ تھا کن اوناً لاخیک ظالماً او مظلوماً، ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دو، اپنی برادری کا ساتھ دو، اپنے قبیلے کا ساتھ دو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. ابھی بھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ دو اپنی برادری کے بندے کو، ووٹ دو. آپ کو یہ رشوت خور ہے، کہتے ہیں بے شک رشوت خور ہے، تو اپنی برادری کا ہے، ہے تو برادری کا ہے. اگر دو ایک اسامی ہو، اس کے اوپر دو کینڈیڈیٹ ہو، ٹیچر لگانا ہے، کوئی کلرک لگانا ہے، ایک آپ کی برادری کا ہے، ایک میرٹ پر اترتا ہے، لیکن وہ آپ کی برادری کا نہیں ہے. اس نالائق نان میٹرک کو جعلی سند پر نوکری دے دیتے ہیں اور اس اہل کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ برادری کا ہے. جہاں یہ کام ہوتے ہیں قرآن اس کا نام ضلالت رکھتا ہے، اسی کا نام ضلالت ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا قانون رسول اللہ نے بیان فرمایا، کن اوناً للمظلوم، تو ہمیشہ مظلوم کا حامی ہے، تیرا بھائی ہو یا تیرا مخالف ہو، مظلوم کا حامی ہے. جاہلیت کا نعرہ دے یہ تھا، برادری کی حمایت کر، ظالم ہو یا مظلوم ہو. ہدایت کا نعرہ یہ ہے، مظلوم کا حامی بن، تیرا بھائی ہو یا تیرا مخالف، جو بھی مظلوم ہے اس کا حامی بن. تو ضلالت جو ان کے آبا کا قائم کردہ مذہب تھا، طریقہ تھا، سلیقہ تھا، رسول اللہ کو پیشکش ہوئی، کیا چاہیے؟ آپ ضلالت کے ساتھ سمجھوتا کریں، بات کریں، اتحاد کو نہ توڑیں، پارا پارا نہ کریں، قوم ایک ہے. اس ایک قوم میں آ کر آپ، چونکہ ساری قوم ہبل کی عبادت گزار ہے، ساری قوم لات و منات کے سامنے سجدے کرتی ہے، تو لات و منات سے ہٹا کر اللہ پاک کی طرف نہ بلا ان کو. اور اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم پوری کرتے ہیں، کہا سرداری چاہیے، ہم جس قبیلے کی سرداری چاہیے وہ قبیلے کی سرداری دیتے ہیں، تمام قبائل کی سرداری وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. پارٹی لیڈر بننا چاہتے ہو آج کی زبان میں، بنانے کے لیے تیار ہیں. اور کہا کہ اگر آپ کو مال و دولت و ثروت چاہیے، سارے مکہ و حجاز کی ثروت سمیٹ کر آپ کے پاؤں میں آ کر رکھ دیتے ہیں اور چپ ہو جائیں. اور کہا کہ اگر خوبصورت عورت چاہیے، تمام عرب کی سب سے زیبا و حسین صورت عورت کو لا کر آپ کے حلقہ عقد میں قرار دیتے ہیں. یہ تین چیزیں، زن، زر اور زمین، یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، چن لو. تینوں چاہیے تو تینوں دیتے ہیں، تین میں سے ایک چاہیے تو وہ دیتے ہیں. اب توجہ فرمائیں، انقلابی کون ہوتا ہے؟ جواب کیا دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں اللہ کے دین سے اور دعوت الہی سے دستبردار نہیں ہوا. اور اگر یہ مکہ کی ساری پہاڑیاں سونے کی بن جائیں اور یہ سارا سونا مجھے دے دیا جائے، میں پھر بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہوں، تمہارے بتوں کو پھر بھی مخالفت کروں گا.
ز
زلالت کو قبول نہیں کرنا، دوبارہ پیشکش آئی، دوبارہ پیشکش ہوئی. یہ اس وقت تھی جب رسول اللہ تنہا تھے، لیکن دیکھا کہ اب مضبوط ہو گئے ہیں، اب ساتھی بن گئے ہیں، اب ان کا پیغام عام ہو گیا ہے. اب پہلے کہتے تھے کہ آپ اپنا پیغام روک لیں، اپنی بات نہ کریں اور آبائی سلسلے کو جاری رہنے دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کی ہر تجویز ماننے کے لیے تیار ہیں. جب دیکھا رسول اللہ کا انقلاب آگے بڑھ گیا ہے، حامی پیدا ہو گئے ہیں، اب دوبارہ پیشکش آئی کہ اب بھی گنجائش ہے آپس میں ملنے کی، سمجھوتا کرنے کی. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی مرکز سینٹر ہے، آپ کا بھی سینٹر ہے، آپ کی بھی عبادت گاہ ہے، ہماری بھی عبادت گاہ ہے. کچھ دن آپ ہماری عبادت گاہ میں آیا کریں، کچھ دن ہم آپ کی عبادت گاہ میں آیا کریں گے، اور اس طرح مل کر دونوں عبادت گاہیں رونق بھی رہے گی، اتحاد بھی ہوگا، وحدت بھی ہوگی. کچھ دن آپ بتوں کو سجدے کریں اور کچھ دن ہم اللہ کو سجدے کریں گے. اب توجہ فرمائیں، قرآن کی آیت اتری، اس سیاسی پیشکش کا سیاسی، یہ سیاسی آیت ہے جو آپ مردوں پہ پڑھتے ہیں. مردوں بخشوانے کے لیے چار کل ضروری ہوتے ہیں، اگر چار کل نہ پڑھیں تو مردہ بخشا نہیں جاتا. چار صورتیں ہیں نا قرآن کی جو کل سے شروع ہوتی ہیں، ہے نا، یہاں بھی بیرا میں ہے نا، چار کل نظام ہے نا، کل شریف ہو. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون. یہ چار آیتیں چونکہ زندوں کو نہیں سنائی جاتی، مردوں کو سنائی جاتی ہیں، چاروں کو لوگوں کو یاد ہیں، لیکن آپ آیات کے اندر غور کریں، ان میں قل، قل یعنی اے رسول کہہ دیں، اعلان کر دیں، عام کر دیں، یہ بات اپنے پاس نہ رکھیں، اس بات کو پھیلا دیں، قل کہہ دیں، عام کر دیں، اعلان کر دیں، یہ بات سب کو پتہ چل جائے، اپنے کو بھی پتہ چل جائے، دوسرے کو بھی پتہ چل جائے. کیا کہیں ان کو؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو، یہ جو تمہاری پیشکش ہے مجھے قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. چار دفعہ دہرائی بات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. چار دفعہ ادب بدل کر کے بتا دیا، نہ میں تمہارے یہاں عبادت کروں گا، نہ تم میرے آؤ گے، نہ تم میرے آؤ گے، نہ میں تمہارے یہاں جاؤں گا، نہ تم میرے پاس آؤ گے، میں تمہارے پاس آتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، ہدایت و ضلالت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میں نہیں آیا ضلالت سے مصالحت کرنے کے لیے، مجھے مبعوث نہیں کیا گیا. مبعوث کا بھی معنی عرض کر دوں تو آگے بات ساری پتہ چل جائے آپ کو. مبعوث ابھی یا میں کمرے میں سن رہا تھا، کوئی بزرگ یہاں پر نزول و ولادت و اس میں فرق بیان کر رہے تھے، پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے، کہ پیدا ہونا اور ہے اور نازل ہونا، اور وہ اس قسم کی بھول بھلیاں جو آج کل قوم کو الجھانے کے لیے شروع کی گئی ہیں. وہ یہ میلاد رسول اللہ ہے، ایامی میلاد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے والدین ہیں، والدہ سے متولد ہوئے، والد گرامی ہیں، اجداد ہیں رسول اللہ کے، خوب سلسلہ اولاد ہے رسول اللہ کی. یہ سادات کی بستی ہے، سادات کی بستی سارے اولاد آل رسول ہیں. اس سلسلے میں گفتگو ہم نے سادات کے لیے کی ہے، اگر جوان پہنچا دیں آپ تک، خصوصاً سادات تک، نسل کوثر کے نام سے اس گفتگو کا عنوان ہے، نسل کوثر. وہ سادات کی ایک آبادی میں مجلس تھی، وہاں پر کچھ مطالب سادات کے لیے بیان کیے، چونکہ یہاں بھی بتایا گیا کہ سادات کی بستی ہے، تو غیر سادات بھی ہیں البتہ، لیکن سادات بھی ہیں یہاں، تو وہ نسل کوثر سنے سادات، غیر سادات کے لیے بھی مضر نہیں ہے، سن لیں. وہ ایام میلاد رسول اللہ ہیں. اب یہ نہیں کہ آ کر کوئی آپ کے ذہن میں تشویش ڈالے, شبہ ڈالے, تو آپ بھی اس شبہ میں, عوام اسی کو کہتے ہیں جو سوچتے نہیں, عوام نہ بنو ورنہ ہانکیں گے لوگ آپ کو, عوام نہ بنو. اللہ نے عقل دی ہے, سوچو. اگر سوچو لوگ سمجھائیں گے آپ کو, اگر سوچو گے نہیں تو ہانکیں گے آپ کو, ہانکنے والے آئیں گے. اگر لوگ سوچنا شروع کر دیں تو ان کو رہبر امام ملتا ہے, اگر لوگ سوچنا چھوڑ دیں ان کو ظالم ستمگر ملتا ہے, اگر لوگ سمجھنا شروع کریں تو رہبر کتاب لے کر آتا ہے, اگر لوگ سوچنا چھوڑ دیں تو ڈنڈا لے کر آتا ہے. پھر ڈنڈے سے ہنکے جاتے ہیں حکمران, جیسی قوم ہی ویسے حکمران, کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. امامت کے لیے امت بننا ضروری ہے, جب تک ریور ہیں اس وقت تک امامت نصیب نہیں ہوتی. امامت کے نظام کے لیے انسان کو امت بننا ہے, قوم کو امت بننا ہے, امیوں کو امت بننا ہے. امت سازی رسول اللہ کا انقلاب کا ایک حصہ ہے, امیوں کو امت بنایا. لوگ آئے رسول اللہ کے پاس آ کر تجویز لے کر, رسول اللہ آئے ضلالت کو ختم کرنے کے لیے, چونکہ اللہ کا فرمان ہے میں نے رسول کو مبعوث کیا ہے.
سبحان اللہ,
مبعوث عربی زبان میں باس اٹھانے کو کہتے ہیں, کسی کو اٹھانا باس ہے, سویا ہوا ہو اس کو اٹھا دیں آپ نے باس کیا ہے, اگر بیٹھا ہوا اس کو اٹھا دیں آپ نے اس کو باس کیا ہے, اگر کوئی مر جائے اس کو موت سے اٹھا دینا یہ بھی باس ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت یوم الباس ہے, قیامت کے دن سب مردے اٹھائے جائیں گے. اور آسان کر کے بتاؤ باس کا مطلب, باس کہتے ہیں اٹھانا, ٹھنڈے آدمی کو اکسا دیا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بالکل نارمل ہے, اس نارمل کو اگر اکسا دے کوئی, عموماً ایک دوسرے کو اکساتے ہیں لوگ, لیکن دو شعبوں میں اکساتے ہیں, ایک اس کا غضب غصہ اکسا, غصے میں اکسا دیتے ہیں. بس وہ غصیلہ آدمی ہے, اس کو اگر کوئی بات کریں ایسی جو اس کو اچھی نہ لگے فوراً بھڑک اٹھتا ہے, ابھر جاتا ہے, تپ جاتا ہے فوراً. یا پھر لوگوں کی خواہش اکسائی جاتی ہے, شہوت اکسائی جاتی ہے. ابھی یہ میڈیا, ریڈیو, ٹی وی اور سینما اور اخبار اور سب کچھ مل کر جوانوں کی اور بڑوں کی بھی شہوتوں کا ابھار رہے ہیں. یہ مومنوں کی عورتیں, مسلمانوں کی عورتیں ایسے لباس پہنتی ہیں, بے حیائی کے لباس. کیا مقصود ہے اس بے حیائی کے لباس سے؟ مردوں کی شہوت ابھارنا چاہتی ہیں, پرکشش بننے کے لیے, نامحرموں کے لیے پرکشش بننے کے لیے ایسا لباس پہن کر آئیں گی, بے حیائی کا لباس. اس کا ڈیزائن بھی بے حیائی کا, اس کا رنگ بھی بے حیائی کا, اس کی سلائی بھی بے حیائی کی, اس کا سائز بھی بے حیائی کا, اس کی کٹنگ بھی بے حیائی کی, اور گزرے گی نامحرموں کے سامنے سے تاکہ نامحرموں کے لیے پرکشش بن جائے. کتنا بے حیائی کا کام ہے ایک عورت کے لیے کہ نامحرموں کے لیے پرکشش بنتی ہے, شوہر کے, بھائی کے, والد کے زیادہ پیسے اس پہ لگاتی ہے, بازار جاتی ہے, شاپنگ کرتی ہے. آپ ان عورتوں مردوں کی شاپنگ کا اکثر حصہ اس سامان کے لیے خرچ ہوتا ہے جو پرکشش بننے کے لیے, ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, پرکشش بننے کے لیے. وہ پرکشش بنے ہوئے مردوں کے لیے, مرد پرکشش بنے عورتوں کے لیے. پرکشش بن کے کیا کر رہے ہو؟ ان کی شہوتوں کو ابھارتے ہیں, شہوتیں اکساتے ہیں. یہ شیطانی باس ہے. شیطان غضب بھڑکاتا ہے اور شیطان شہوتیں بھڑکاتا ہے, لیکن جب خدا کسی کو اکساتا ہے تو خدا اس کے اس شعبے کو اکساتا ہے جس میں غضب بھی نہیں ابھرتا, شہوت بھی نہیں ابھرتی, بلکہ شہوت اور غضب کے شعبے میں اس کو معصوم بنا دیتا ہے, اس کے دل اور عقل کو ابھار دیتا ہے, اس کے دل کو خدا ابھار دیتا ہے, اس کی عقل کو خدا ابھار دیتا ہے, تپا دیتا ہے. باس کا مطلب یعنی تپانا, اکسانا, بھڑکانا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا, خدا نے رسول کو ابھارا, اٹھایا. نمایاں کیا اور خوب بڑھکایا، یا آسان لفظوں میں کہوں تپایا، کس کے خلاف؟ زلالت کے خلاف. ایک تپا ہوا آدمی آ کر زلالت سے ٹکراتا ہے، ٹھنڈا زلالت کا حصہ بن جاتا ہے. اس ٹھنڈے کو جو پیشکش ہوتی ہے، چونکہ زلالت کی کشش ہے، زلالت اپنے اندر کھینچتی ہے. بہت سارے ہیں درس پڑھ کر آتے ہیں ایسے معاشرے کے اندر جہاں زلالت ہی زلالت ہے، گھروں میں زلالت، گلیوں میں زلالت، ہر جگہ پر زلالت. اور پڑھ کر آئے، درس پڑھ کر آئے، بہت زیادہ درس پڑھ کر آئے، ممکن ہے دینی حوزے وہ مدرسے کا درس پڑھ کر آئے، لیکن زلالت کے خلاف آ کر بولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ چونکہ درس پڑھ کر آیا ہے، اور درس انسان کو آگاہ تو کرتا ہے، ابھارتا نہیں ہے، اٹھاتا نہیں ہے. جو چیز انسان کو ابھارتی ہے، اٹھاتی ہے، وہ درس نہیں بلکہ درد ہے. درد ہے، دین کا درد، ملت کا درد، اسلام کا درد، حق کا درد، امت کا درد انسان کو اٹھاتا ہے. اور درد مند کبھی آرام سے بیٹھتا نہیں. ڈاکٹر درس پڑھتا ہے اور مریض میں درد ہوتا ہے، چیختا کون ہے؟ جس نے درس پڑھا ہے یا جس کو درد ہے؟ آپ نے کوئی ڈاکٹر آپ نے چیختا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ڈاکٹر کراتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ڈاکٹر فریادیں کرتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے درد کا درس پڑھا ہے، درد نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے کوئی ڈاکٹر رات کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اگر اس کی شفٹ ہو تو کرسی پہ ہی سویا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی مریض آپ نے سوتا ہوا نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو درد نے جگایا ہوا ہوتا ہے. وہ چیز جو کسی شخص کو زلالت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتی ہے، وہ درس نہیں، درد ہوتا ہے. اب پتہ چلا امام خمینی انقلاب کیوں لائے. درس تو سب نے پڑھا تھا، لیکن خمینی کے دل میں درس کے ساتھ درد بھی بھرا تھا. اور درس پڑھا ہوا خمینی نہیں ہوتا، درس بھی ہو درد بھی ہو اس کے اندر، وہ آتا ہے زلالت سے ٹکرانے کے لیے. رسول اللہ زلالت کو ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے. زلالت کو قبول نہیں کرنا، ذرہ برابر زلالت کو قبول نہیں کرنا، ایک ذرہ بھی زلالت کا قبول نہیں کرنا، مکمل طور پر زلالت کو اکھاڑ کر جڑ سے دور پھینکنا ہے. اس کا نام انقلاب نبوی ہے. آیا یہ انقلاب کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ انقلاب کامیاب ہوا، یہ انقلاب کامیاب ہوا. زلالت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ پر ہدایت کا نظام قائم ہوا. ابو لہبیت و ابو جہلیت کا خاتمہ ہوا اور امامت و ولایت کا نظام قائم ہوا. رسول اللہ بحیثیت امام حاکم بنے، اپنے بعد امام بتا کر گئے کہ میرے بعد اگر میرا راستہ جاری رکھنا ہے تو سن لو، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں ہدایت کا منشور بھی دینے جا رہا ہوں اور ہدایت کا راہبر بھی لے کر جا رہا ہوں، میں راہ چلنے کا طریقہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور راہ کا راہبر بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. خبردار، ان کو چھوڑنا نہیں، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ دوبارہ زلالت میں چلے جاؤ گے. قرآن کریم ایک اور انقلاب کا بھی ذکر کر رہا ہے، یہ انقلاب نبوی تھا، ایک اور انقلاب کا قرآن نے ذکر کیا، سورہ آل عمران میں. قرآن کریم کا ایک سورہ ہے آل عمران، انشاءاللہ کہ پڑھتے ہیں قرآن. یہ سورہ اور آیت نوٹ کر لیں گھر میں جا کر، اگر ترجمے والا قرآن ہے اس سے ضرور اس کو پڑھیے گا، اس آیت کو. قرآن کیا پوچھ رہا ہے ہم سے؟ سورہ آل عمران آیہ 144 میں اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے ان لوگوں سے، اس امت سے، کہ اب جب کہ رسول اللہ نے تمہیں زلالت سے نکالا تو قانون خدا کے مطابق رسول اس دنیا سے جائیں گے، جس طرح دنیا میں آئے ہیں دنیا سے جائیں گے. رسول ولادت سے دنیا میں آئے اور وفات سے دنیا سے چلے جائیں گے، جس طرح سارے رسول آئے اور پھر دنیا سے چلے گئے. قرآن کریم میں ہے وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول, یہ محمد فقط رسول ہے, یعنی یہ فقط اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, یہ کسی اور کی ترجمانی نہیں کر رہے, فقط اللہ کی وحی کے ترجمان ہے. وما محمد الا رسول, یہ ہستی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ اللہ کے رسول ہیں, بس اللہ کے رسول ہیں. قد خلق من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور اس دنیا سے گزر گئے, اب یہ بھی آئے دنیا میں ہدایت اللہ کی طرف سے لے کر یہ اس دنیا سے گزر جائیں گے. اب قرآن پوچھ رہا ہے اف ان ماتا او قتلا, یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول کی وفات کے بعد و یا رسول کی شہادت کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے انقلبتم, انقلاب کرو گے, علی اعقابکم یعنی اپنی اسی پچھلی عقبی حالت پر واپس پلٹ جاؤ گے, اسی ضلالت پر واپس چلے جاؤ گے, یا راہ انقلاب نبوی کو جاری رکھو گے, انقلاب نبوی پر قائم رہنا ہے یا انقلاب عقبی کر کے دوبارہ ضلالت میں چلے جانا ہے؟ یہ قرآن کا سوال ہے ان لوگوں سے جو نبی کے بعد ہیں, افا ان ماتا او قتلا, وفات نبی کے بعد کیا کرنا ہے؟ آج ہم وفات نبی کے بعد کے لوگ ہیں یا وفات نبی سے پہلے کے لوگ ہیں؟ ہم بعد کے لوگ ہیں, بس یہ سوال ہم ہی سے ہے. یہ قرآن فرد فرد سے سوال پوچھ رہا ہے, شیعہ سنی سب سے پوچھ رہا ہے, بتاؤ تم وفات نبی کے بعد کیا کرو گے؟ ایک شاعر اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا رحمت کرے, انہوں نے بہت اچھا شعر لکھا ہے بہت خوبصورت, کہ جب امام آئیں گے, سنا ہوا ہے آپ سب نے, جب امام آئیں گے, خوب اس میں شعر کے پہلے نظم کے پہلے حصے دوسروں کے بارے میں ہے, جب امام آئیں گے یہ سود خوروں کو پکڑ لیں گے ان کو سزا دیں گے, جب امام آئیں گے خمس نہ دینے والوں کو سزا دیں گے, جب امام آئیں گے گمراہوں کو یوں کریں گے, سب کے بارے میں بتایا. جب اپنی باری آئی, شاعر کی باری آئی, تو شاعر بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑا گیا, کہا جب امام آئیں گے تو شاعر کیا کریں گے؟ کہا ہم انہیں شعر سنائیں گے. ہاں باقی ساروں کا حساب ہوگا, باقی ساروں سے پوچھ گچھ ہوگی, باقی ساروں کو پوچھیں گے کیا کریں گے, شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم انہیں شعر سنائیں گے. ہو عزیزان, قرآن پوچھ رہا ہے کہ نبی کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوال کیا کرنا ہے نبی کے بعد؟ انقلاب نبوی کو جاری رکھنا ہے, یہ پہلا نقطہ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کہ قرآن فرما رہا ہے کہ راہ نبی انقلاب ہے, ضلالت کا خاتمہ اور ہدایت کا قیام یہ انقلاب ہے, ضلالت کو ختم کرنا ہے اور ہدایت قائم کرنی ہے, یہ اس کا نام انقلاب ہے. بس نبی کا راستہ انقلاب ہے اور قرآن کتاب ہی انقلاب ہے. بہترین نعرہ جو ہمارے جوانوں نے اختیار کیا اور ابھی یادگار کے طور پر اس کو قائم رکھا ہوا ہے, کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کبھی کبھی سچی باتیں بھی قرآن کو اچھی نہیں لگتی, کبھی کبھی سچی باتیں بھی قرآن کو اچھی نہیں لگتی. تعجب کرتے ہوں گے آپ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کو سچی بات اچھی نہ لگے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ منافقون کھولیں, پہلی آیت, اذ جاءک المنافقون, اے رسول منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں قالوا نشهد, اور آ کر کہتے ہیں اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ منافق آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ رسول کو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. قرآن جواب دیتا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ولكن المنافقون لقادرون, یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے منافق کا؟ لیکن المنافقین لقادرون, یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ یہ تو سچ ہے.
لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سچ کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سب سے سچی بات کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول نے, لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتے. عزیزان ایمان, یہ نعرہ سب نے لگانا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ڈر سے انقلاب ہے, لیکن یہ خیال رکھنا کہ قرآن اس سچ کے بارے میں ہمیں بھی تنبیہ نہ کر دے کہ جھوٹ بول رہے ہو. کیوں؟ کہ اگر قرآن ڈر سے انقلاب و کتاب انقلاب ہے تو تو انتخاب میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو انقلاب کی راہ پر کیوں نہیں ہے؟ رسول بھی انقلابی, قرآن بھی کتاب انقلاب, لیکن مشکل یہاں قرآن بتاتا ہے کہ بعد از رسول انقلاب نبوی کی راہ میں ایک بہت بڑا خطرہ انقلاب عقبی کا ہے. انقلاب عقبی یعنی امت کا ہدایت سے نکل کر واپس ضلالت میں آ جانا, پھر آبائی طور طریقوں میں آ جانا, دوبارہ ابو جہل کی حکومتوں میں آ جانا, دوبارہ ابو لہب کی سرداری میں آ جانا, دوبارہ قبائلی قومیت کے نظام میں آ جانا, دوبارہ برادری سسٹم میں آ جانا, امت کے وجود کو چھوڑ کر امیت میں دوبارہ بدل جانا. ضلالت کے ارکان آج دیکھیں, پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ نہ ہو جائے کہ عاشقان رسول جیسے ابھی پڑھتے ہیں نعتوں کے مضامین عجیب و غریب ہیں, بعض عقیدت رسول اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے مدینے چلا جاؤں اور جا کر مدینے کی کسی گلی میں چھپ جاؤں, گم ہو جاؤں, وہیں پر لوگ ڈھونڈتے رہیں اور میں انہیں نہیں ملوں, وہیں ایک دکان کرائے پہ لے لوں, کاروبار شروع کر دوں. یہ عشق رسول ہے. وہ مدینے میں جا کے دکان بنا کے کاروبار کرنے سے عشق رسول ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو رسول کے نام پر کاروبار کرنا چاہتا ہے. تو نعتیں بامقصد نعتیں, اب یہ نہ ہو جائے کہ ہم صرف نبی کو نعتیں سنائیں گے. کس نبی کو؟ جو انقلابی نبی ہے, جو کتاب انقلاب لے کر آیا ہے, اور ہم صرف نعت سنا کر جنت پہنچ جائیں گے. آپ کسی شہنشاہ کو قصیدہ سنا کر تو انعام پا سکتے ہو, لیکن انقلابی نبی کو انقلاب کے بغیر راضی نہیں کر سکتے. کتاب انقلاب کے مطابق انقلاب کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. ضلالت کے خاتمے کے بغیر اور ہدایت کے قیام کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. ضلالت کے اندر رہ کر نیکیاں کرنا, ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نیکیاں کرو, خوب جہاں موقع ملے نیکیاں کرو. ایک صاحب بتا رہے تھے, ایک بڑا پکا نمازی شخص تھا, وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے. چونکہ بعض لوگ نماز کے بہت پابند ہیں بعض علاقوں کے, میں نام نہیں لیتا, اشارہ قومیت کی طرف نہ ہو جائے, نماز کے بہت پابند ہیں, جس حالت میں بھی ہوں اٹھ کے نماز, مثلا جوا کھیل رہے ہوں تو بھی اٹھ کے نماز ضرور پڑھتے ہیں. وہ ان سے پوچھو کہ یہ دو کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں وہ میرا بزنس ہے, یہ میری عبادت ہے, اس میں کوئی آپس میں حرج نہیں. کوئی غلط کام کرتے ہوئے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیں. کہا گاڑی میں ہم جا رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا, اب ظاہر ہے کہ شیعہ عموماً یا پڑھتے ہی نہیں ہیں, اکثر فارغ ہیں نماز سے, چونکہ انہیں بتایا گیا نماز کا ڈائیورجن بتائی گئی ہے کہ نماز کے باہر سے بھی ایک راستہ ہے, ادھر سے بھی. انہیں یہ نہیں پتا کہ اس پہ پیرا لگا ہوا ہے, اس چور دروازے سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں, صرف صراط مستقیم ہے. جب وہاں سے نکلو گے باہر, پھر نکل جاؤ گے باہر, پھر واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. راستہ مت چھوڑو. پڑھتے ہیں, ملا کے پڑھ دیتے ہیں,
ایک مومن شیعہ صبح کی نماز سے پہلے کافی وقت تھا ابھی، ان کو سخت نیند آ رہی تھی، مومن کو صبح کی نماز سے پہلے، رات ساری جاگ کے گزاری، شب بیداری کی اور نماز صبح سے پہلے نیند آ گئی، سخت نیند آ گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، جاگنا مشکل ہو گیا. تو کہنے لگے کہ نیند سخت آ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے میں اگر سو گیا تو میں نماز کے لیے نہیں اٹھوں گا، تو اب کیا کروں میں؟ تو میں نے کہا ابھی پڑھ لو نماز صبح. کہتے ابھی پڑھ لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب دوسری پڑھ لیتے ہو تو یہ بھی پڑھ لو. کہتے دوسری کون سی پڑھتا ہوں؟ میں نے کہا تم عصر کی نماز زور کے ساتھ پڑھ لیتے ہو، عشاء کی مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے ہو، تو یہ بھی پڑھ لو تم. کہتے نہیں یہ تو کسی نے نہیں کہا. تو میں نے کہا ادھر بھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ افضل یہ کہ اپنے وقت پہ پڑھو، بہتر تو یہ کہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھو ہر نماز میں، آپ نے روٹین ہی بنا لی ملا کے پڑھنا، وہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھو. لیکن اگر کہیں موڈ نہیں ہے آپ کا یا مجبوری ہے یا کچھ ہے، البتہ مجبوری کے بغیر بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے دونوں طرح سے پڑھی ہیں، مجبوری کی حالت میں بھی ملا کے پڑھی ہیں، مجبوری کے بغیر بھی ملا کے پڑھی ہیں. اہل سنت کے بھی بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ مجبوری ضروری پڑھ سکتے ہیں، لیکن روٹین نہ بنائیں، ملا کے پڑھنا روٹین نہ بنائیں. خوب کبھی کبھی اب روٹین بن گئی، کبھی کبھی الگ بھی پڑھ دیا کرو حکم کو محفوظ رکھنے کے لیے، کبھی کبھی اس کو الگ بھی پڑھ دو. آپ روٹین نہ بنو. روایت میں بھی ہے کسی شخص نے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا کیا میں زور و عصر کی نماز ملا کے پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا پڑھ سکتے ہو، جب جی چاہے پڑھ سکتے ہو، لیکن فرمایا اس کو روٹین نہیں، معمول نہ بنانا کہ ہمیشہ ہی اس طرح. اور زندگی میں بعض ایسے ایک دفعہ بھی جدا نہیں پڑی نا عزیز امام، کبھی کبھی ہاں پڑھ لے، الگ الگ بھی پڑھ لے، اور جماعت سے پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. جماعت سے پڑھے نماز. امام ششمی وقت شہادت، جن کے نام سے آپ کہتے ہیں نا فقہ جعفریہ، مذہب جعفریہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی شہادت کے آخری وقت میں جاتے ہوئے، جب اس دنیا سے آخری بات کر کے امام دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آخری بات یہ تھی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اپنی قریبی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، باقی جو قریبی رشتہ دار تھے سارے ان کو اپنی بالین پہ، اپنے اس بستر کے قریب بلایا جس پر امام تھے. اور اس آخری حالت میں جب امام دنیا سے جا رہے تھے تو یہ فرمایا کہ سنو، جو بھی نماز کو سبق سمجھے گا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. یہ آخری بات تھی جو امام کہہ کر دنیا، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا سبق. پاس ہوتے ہیں نا اب ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی فلاں کر لوں، تیزی سے جا کر ٹھونگے مار کے آ گئے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا چور وہ نہیں ہے جو سونا اور چاندی چراتا ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چراتا ہے. نماز کو اپنے اعضاء و اجزاء و آداب کے ساتھ بجا نہیں لاتا ہے اس طرح کے، وہ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں. وہ البتہ جو نہیں پڑھتے وہ ان کو راستے بتائے گئے، متبادل راستے، کہ ان راستوں سے بھی آپ جا سکتے ہیں. بند ہیں سارے راستے، بند ہیں سوائے صراط مستقیم، سارے راستے بند ہیں. وہ پرمٹ جتنے لیے ہوئے آپ نے وہ جا لیے اور سارے پکڑے جائیں گے، پرمٹ دینے والے بھی اور لینے والے بھی. جالی جالی پاسپورٹ لے کے مجھے توجہ چاہیے، نعت خوانوں کو داد چاہیے. آپ جا بجا نہ کریں، جب وہ آئیں گے آپ چپ ہو جائیں، داد ساری ابھی خالی کر دیں.
اپنی داد محفوظ رکھیں، ابھی صرف توجہ کریں آپ، داد ساری انشاءاللہ جب نعت پڑھی جائے گی تو وہاں دینا، اس وقت ضرورت ہوتی ہے، چونکہ نعت پڑھنے والا بغیر مجمع کے ساتھ دینے کے، وہ دو طرفہ ہوتا ہے نا تعلق، تقریر کرنے والا کر لیتا ہے بغیر مجمع کے داد کے، لیکن نعت پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، قصیدہ پڑھنے والا، چونکہ اس کو چاہیے ہوتی ہے ساتھ، تعاون چاہیے ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے. آپ نے دیکھا آئے دن اخبار میں لکھا ہوتا ہے جعلی پاسپورٹ لے کے گیا، ایجنٹ بھی پکڑا گیا، پاسپورٹ ہولڈر بھی پکڑا گیا، کہاں پر؟ امیگریشن میں، جہاں پر ویسے پاکستان مشہور ہے کہ کرپشن بہت ہے پاکستان میں، ہر محکمے میں، ایئرپورٹوں پر بھی اور بارڈروں پر بھی کرپشن. جب کرپٹ ملک کے اندر، کرپشن کے اندر ایک مامور جو رشوت بھی لے لیتا ہے، وہ بھی جعلی پاسپورٹ پکڑ لیتا ہے، تو اللہ نے ان ناکوں کے اوپر معصوم فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، کرپٹ مخلوق نہیں بٹھائی ہوئی، معصوم فرشتے ہیں جن کو جھل نہیں دے سکتے، جن کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ابھی بات یہاں آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ چونکہ بسا اوقات غلط چیزیں انسان اپنا آبائی کلچر دین بنا کر پیش کرتا ہے. ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے یہ بات سنائی، لاہور کے اندر ایک امام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، شفاعت بتا رہے تھے لوگوں کو کہ شفاعت کیسے ہوگی. انہوں نے منظر کشی کی کہ محشر کا دن ہوگا، اور جس طرح بعض کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ کے درست عقیدہ نہیں ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس پنڈال میں، محشر میں ایک کرسی ہوگی، تخت ہوگا، اس کے اوپر ذات خدا، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، چونکہ ذات خدا جسم نہیں ہے، کرسی اور پنڈال کی ضرورت نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. لیکن انہوں نے یہ منظر کشی کی، اس منظر کشی میں کہا کہ محشر کا دن ہوگا، بڑا پنڈال لگا ہوگا، اور ایک تخت ہوگا، اس کے اوپر ذات خدا، نعوذ باللہ، اور پھر ہر قوم کے مجرم لمبی لمبی لائنیں، قطاریں بنا کے کھڑے ہوں گے، چونکہ اس قوم کے جو متدین ہیں مومن، وہ تو جنت چلے جائیں گے، بنی اسرائیل کے مومن جنت میں ہوں گے، فلاں قوم کے مومن جتنے جتنے تھے جنت میں ہوں گے، لیکن بعض خوب نہیں ہوں گے، مجرم ہوں گے، یہ مجرم سارے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، لمبی لمبی قطاریں ہوں گی، لاکھوں کروڑوں لوگ ہر صف کے اندر کھڑے ہوں گے، ایک طرف ایک نبی کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے مجرموں کی لائن لگی ہوئی ہے. کیوں لائیں ان کو؟ شفاعت کرنے کے لیے، یہ نہیں کہنے کے لیے کہ اللہ یہ میری قوم ہے، مجرم ہے، غلطی کی، ان کو میری وجہ سے معاف کر دیں. لمبی لائنیں لگی ہوں گی، اور 124,000 پیغمبر ہوں گے، 124,000 لائنیں ہوں گی، اور کچھ بڑی لائنیں، کچھ چھوٹی لائنیں، ظاہر ہے نبی رسول اللہ کی لائن زیادہ لمبی ہوگی، چونکہ یہ زیادہ بڑی قوم ہے، امت ہے، بنی اسرائیل کی لمبی لائن ہوگی. اب یہ مولانا خطبہ جمعہ میں بیان کر رہے تھے، کہا کہ بنی اسرائیل، چونکہ وہ زیادہ شریر قوم ہے بنی اسرائیل، یہ حضرت موسیٰ کے پیچھے مجرمین کھڑے ہوں گے، بنی اسرائیل کے شریف آدمی بھی، کیا کہتے ہیں اس کو، بنی اسرائیل کا شریف بھی ہو تو ٹک کے نہیں بیٹھتا، چلے جائے کہ مجرم ہو ان کا، اور سارے ہی مجرم اگر لائن میں کھڑے ہوئے تو ذرا آرام سے تو کھڑے نہیں ہوں گے، یہ شرارت کریں گے، اس شرارت کی وجہ سے بھگدڑ مچ جائے گی، اور ساری لائنوں میں افراتفری ہو جائے گی، بھگدڑ کا عالم ہوگا، اور سب متوجہ ہو جائیں گے ادھر بھی، اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ادھر ہو جائے گی، اور ادھر سے رسول اللہ اپنی امت کے مجرموں کو کہیں گے جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ. یہ شفاعت بیان کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی، یہ خدا کی توجہ اس بھگدڑ کی طرف ہو جائے گی. اللہ کی ذات کون ہے؟ لا یشغلہ شان عن شان، خدا کی وہ ذات ہے کہ جسے کوئی حالت دوسری حالت سے غافل نہیں کرتی. اول تو محشر ایسے نہیں ہوگا، اور خدا کو کوئی حالت دوسری حالت سے غافل نہیں کرتی، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم ہے اس ذات کے بر. اب شفاعت اگر کروانی ہی ہے تو خود بتایا، قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، آئمہ نے بتایا، اولیاء نے بتایا، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، شفاعت کا مطلب ہے، یہ سمجھ لے قرآن کا معنی، شفاعت یعنی ساتھ، جوڑے کو کہتے ہیں شفیع، قرآن میں ہے نا، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، نماز تہجد، رکعت نماز تہجد میں ایک نماز ایک رکعت ہے اور ایک نماز دو رکعت ہے. وہ شف ہے, یہ وتر ہے. یعنی جو جوڑا ہے وہ شف ہے, جو اکیلی ہے وہ وتر کہتے ہیں اکیلے کو, شف کہتے ہیں جوڑے کو, یعنی ساتھ. شفاعت یعنی ساتھ. جس نے اس دنیا میں جس کو اپنا ساتھی بنا لیا آخرت میں اسی کو ساتھ بنایا جائے گا. شفیع وہاں نہیں آئے گا, شفیع یہاں سے لے کے جانا ہے. یہاں اگر رسول کا ساتھ دیا رسول شفیع ہوں گے, یہاں اگر کسی طاغوت کے ساتھ رہے وہ ہوگا تمہارے ساتھ, اور انجام بھی وہی ہوگا, اور مجرموں کی صفیں بھی نہیں لگیں گی. کہتے ہیں ایک دہریا جو منکر تھا, قیامت کا منکر, ہر چیز کا منکر, وہ مر گیا. اپنے کسی عزیز کو خواب میں آیا مرنے کے بعد, دہریا ملحد کافر, خواب میں اس نے دیکھا, کہا کہ بتاؤ دہریا تم تو دنیا میں جب تھے تو نہیں مانتے تھے, نہ قیامت مانتے تھے, نہ حساب و کتاب مانتے تھے, کچھ بھی نہیں مانتے تھے کہ حساب و کتاب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب بتاؤ کہ حساب و کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کہا میں اب بھی کہتا ہوں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. کہا عجب, حساب و کتاب نہیں ہوا؟ کہا نہیں ہوا, جو ہی مرے سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا گیا, حساب و کتاب نہیں ہوا. حساب و کتاب ان کا ہوتا ہے کہ جن کے نامہ عمل دو قسم کے ہوں ان کا حساب و کتاب ہوگا, جن کا یک طرفہ ہو نظام وہ مرتے ہی جہنم میں چلا جائے گا. عزیزان مجرم بخشوانے کے لیے خدا کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سمیع و بصیر ہے, وہ دھوکے میں نہیں آتا. شفاعت کے لیے رسول کا ساتھ یہاں سے اپنانا ہوگا, اور رسول کا ساتھ دینے کے لیے ضلالت سے ٹکرانا ہوگا, اور ہدایت کا نظام قائم کرنا ہوگا. وہ پرچم جو رسول نے اٹھایا وہ اٹھانا ہوگا, اور جس کو رسول نے گرایا ہے اسے گرانا ہوگا, جس کو رسول نے چھوڑا ہے اسے چھوڑنا ہوگا, جس کو رسول نے قائم کیا نصب کیا اسے مارنا ہوگا. پھر تیرا ساتھ رسول سے جڑ جائے گا, اور جب تیرا ساتھ رسول سے جڑ جائے تجھے محشر تک رسول اپنے ساتھ لے کر جائے. لیکن یہ ساتھ دنیا میں بنانا ہوگا. آج علامتیں دیکھیں اس ملک کے اندر, آیا نظام نبوی کی کوئی علامت نظر آتی ہے سوائے نعتوں کے, سوائے جشن کے؟ نبوی آیا آپ کی عدالتوں میں حکم نبوی ہے؟ آپ کے ایوانوں میں سیاست نبوی ہے؟ آپ کے حکمران راہ نبوی پر ہیں؟ آپ کے بازاروں میں تجارت نبوی ہے؟ آپ کی معیشت نبوی ہے؟ آپ کے سکولوں کالجوں میں تعلیم نبوی ہے؟ آپ کے گھروں میں ماحول نبوی ہے؟ کہاں نبوی اثر نظر آتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ قرآن یہی پوچھ رہا تھا کہ وفات نبی کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ عقبی انقلاب کر کے اسی ضلالت میں جا پڑے جاؤ, اور ضلالت میں رہ کر نعت پڑھ کے اپنے آپ کو خوش رکھو. ضلالت میں نمازیں بھی فائدہ نہیں دیتی, ضلالت میں نمازیں بھی فائدہ نہیں دیتی. یہ نہ کہو کہ جیسے بھی آئے نماز پڑھ لی ہم نے. نیکیاں کرو, پہلے نظام قائم کرو. جب نبی کا نظام ہوگا پھر نبی کے جشن بھی وہاں پر جچتے ہیں. بہترین جشن جو دل نبی کو خوش کر دے, آج پاکستان میں جشن ہے, ایک طرف جشن میلاد نبی ہے, دوسری طرف کوئٹہ میں 40 لاشیں پڑی ہیں. کیا نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ میں تمہاری نعتوں پہ خوش ہو جاؤں, تم جو میرے عشق کے گیت گاتے ہو میں خوش ہو جاؤں, میں ان لاشوں کو دیکھوں یا تمہاری باتوں کو دیکھوں؟ میں تمہارے تفرقے کو دیکھوں, تمہارے آپس کی عداوت کو دیکھوں, تمہاری دشمنی کو دیکھوں, تمہاری فرقہ بندی کو دیکھوں, تمہارے آپس میں انعد کو دیکھوں, تمہاری وحشت کو دیکھوں, تمہاری دہشت کو دیکھوں, یا میں تمہاری زبانوں پہ اعتبار کروں؟ عزیزان اس دن قلب نورانی نبی خوش ہوگا. نبی مکہ سے چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ کیا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے مکہ میں؟ پڑھ سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے، نظام قائم نہیں ہو رہا تھا. یثرب کا رخ کیا تاکہ نظام الہی قائم ہو جائے. تمام احکام مدینہ میں نازل ہوئے، مکہ میں نازل نہیں ہوئے، مدینہ میں نازل ہوئے. ہم نے احکام پکڑ لیے، رسومات پکڑ لی، نظام چھوڑ دیا، نظام ابو جہل و ابو لہب کے حوالے کر دیا. اقبال کے بقول کہ خیشرا بے مصطفیٰ بے رسان، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا کہ دین ہمیں اوس، کہ دین سارا مصطفیٰ کا نام ہے. اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچا، باقی جو کچھ مصطفیٰ کے علاوہ ہے وہ سب کا سب بو لہبی ہے، وہ بو لہبی و بو جہلیت ہے. خیشرا بے مصطفیٰ بے رسان کہ دین ہمیں اوس، دین سارا مصطفیٰ کا نام ہے. راہ انقلاب، راہ انقلاب نبوی، نجات امت آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. پاکستان کے پاس ابھی بہت سارے فارمولے ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں، یہ کر لے یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے بہتر ہو جائے گا، وہ ہو جائے بہتر ہو جائے گا. نہ عزیز من، گمراہی کی راہوں پر وحدت کریں تو بھی گمراہی ہے، گمراہی کی راہوں پر تفرقہ کریں تو بھی گمراہی ہے، گمراہی کی راہوں پر مل بیٹھنے میں بھی ہلاکت ہے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ، آگ لگتی ہے، زلزلہ آتا ہے، ایک کمرے میں مل بیٹھتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. خوب جب ایک کمرے میں مل بیٹھے اور آگ لگے تو یکجا چلیں گے سارے. مل بیٹھنے سے آگ تو نہیں بجھتی، مل بیٹھنے سے ہلاکتوں سے نہیں بچتا انسان. پہلے رائے حق تلاش کرو، رائے حق پر متحد ہو جاؤ. اللہ کا فرمان ہے واتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو. معلوم نہیں کہاں سے یہ ترجمے کیے گئے، اللہ کی رسی کی جگہ اقتدار کی کرسی بیچ میں لے آئے کہ اقتدار کی کرسی کو تھامو. اقتدار کی کرسی کو تھامنا وحدت نہیں، اللہ کی رسی کو تھامنا وحدت ہے. امیت کو چھوڑو، امت میں بدل جاؤ، ضلالت سے نکل کر ہدایت میں آ جاؤ. ایک ایک جزو عمل جو نبی نے انجام دیا وہ امت دہرائے. اور آج جب تک نظام نبوی قائم نہیں ہوتا، باقی نیکیاں ہمیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی. جب تک راہ نجات دہندہ نہ ہو، آپ اگر جانا چاہتے ہیں یہاں اپنے شہر سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جوار میں موٹر وے ہے، کسی داڑھی والے مولانا سے، شریف نیک آدمی سے آپ پوچھتے ہیں، بھائی میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں کدھر جاؤں؟ وہ آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لاہور کا راستہ بتا دیتے ہیں. خوب آپ بھی ان کے کہنے پر، چونکہ مولانا نے بتایا کہ میں ابھی چڑھ گئے موٹر وے پر، ریس دے رہے ہیں، ایکسلیٹر دے رہے ہیں، چھوارے بھی لے لیے ہیں، راستے میں جہاں پر کوئی نظر آتا ہے تقسیم کر رہے ہیں، کسی کی گاڑی خراب ہے اس کو جیک دے رہے ہیں، کسی کو اسٹپنی دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو موبائل پہ کال کروا رہے ہیں. اتنی نیکیاں راستے میں کی نا آپ نے، نیکیاں اتنی. خوب آپ یہ بتاؤ، اتنی نیکیاں کر کے آپ اسلام آباد پہنچو گے؟ نہیں پہنچو گے. یہ نیکیاں آپ کو اسلام آباد نہیں پہنچائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لاہور کی راہ پر نیکیاں کر رہے ہو. لاہور کی راہ پر نیکیاں انسان کو اسلام آباد نہیں، لاہور پہنچاتی ہیں. اسلام آباد جانے کے لیے اسلام آباد کا راستہ ہو، اگر اس راہ پر چڑھ پڑو اور نیکیاں کم بھی ہوگی پھر بھی اسلام آباد پہنچ جاؤ، کیونکہ راستہ درست اپنا لیا ہے تم نے. ہر آدمی راہ کو چھوڑ کر نیکیوں پہ لگا ہوا. نبی نہیں آئے مکہ والوں کو نہیں کہا ایوہ المکہ، اے اہل مکہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جاؤ، ابو لہب کو بھی چھوڑو، ابو لہب ابو جہل کو بھی چھوڑو، ابو سفیان کو بھی چھوڑو، ان کو حکومتیں کرنے دو، ان کو سیاست کرنے دو، ان کو بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے درگور کرنے دو، ان کو بتے لینے دو، ان کو رشوت لینے دو، ان کو جو ظلم ہے کرنے دو، بس آپ چپ کر کے گھروں میں نیکیاں کرتے جاؤ. یہ نہیں فرمایا، فرمایا راہ بدلو، راستے بدلو. اس لیے آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ نیکیاں مانگتے ہیں یا راستہ مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. دن میں بار بار خدا سے راستہ مانگو، اے خدایا درست و سیدھا راستہ بتا دے. اس راستے پر اللہ کا فرمانا ہے، اگر عمل کم بھی ہوا، راستہ درست ہوا تو دیر ہی صحیح لیکن ضرور پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تیرا راستہ ہی درست نہ ہوا اور نیکیوں کا ڈھیر ہوا تیرے پاس، یہ بوجھ نیکیوں کا تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا، چونکہ تیرا راستہ درست نہیں. راہ چنو، پہلے راہ درست کرو. اتحاد خدا کی راہ پر، صراط مستقیم پر، سبیل خدا پر، نبی کی راہ پر، حبل اللہ پر. اس کے علاوہ ہر اتحاد و ہر وحدت باطل وحدت ہے. وہ وحدت دینی وحدت نہیں، وہ تو دھوکا ہے. سیاست کے اندر وحدت، اقتدار کے لیے وحدت، ووٹوں کے لیے وحدت، یہ وحدت نہیں ہے. دین کی خاطر وحدت، اللہ کی راہ پر وحدت، کہ سوائے نظام خدا کے، سوائے احکام خدا کے، سوائے راہ نبی کے کوئی اور چیز تمہاری زبان پر نہ ہو، اس وقت تم انقلاب نبی کو آگے بڑھا رہے. اور جب انقلاب نبی میں آگے بڑھو گے، قرآن کا خطاب تمہیں بھی آئے گا، کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو خدا نے لوگوں کے اندر پیدا کی ہے، بہترین امت ہو. عزیزان، فرد فرد آپ یوں نہیں کہ ایک تقریر ہوئی، آپ کا کام سننا تھا، بولنے والے کا کام بولنا تھا، اس نے بول کے ثواب کما لیا، ہم نے سن کے ثواب کما لیا. میں نے کہا وہ نعرہ یاد رکھنا کہ قرآن کتاب انقلاب ہے. انقلاب بولنے اور سننے سے برپا نہیں، اٹھنے سے ہوتا ہے، مبعوث ہونے سے ہوتا ہے. بس انقلاب لاتی ہے، اٹھنا، قیام کرنا، قیام کر کے ضلالت سے ٹکرانا، ضلالت کا خاتمہ کرنا، اور اللہ کی راہ کو قائم کرنا، اس امید کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیتے نبی رحمت کا، نبی خاتم کا، سید الانبیاء کا، رحمت للعالمین کا، کہ انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی عنقریب وہ دن لائے جب پوری دنیا میں تمام مسلمان امت واحدہ بن جائیں انشاءاللہ، اور خداوند وہ دن لائے پوری امت اسلامیہ متحد و متفق ہو جائے، اور وہ دن لائے پروردگار جب پاکستان میں نظام نبوی قائم ہو جائے، اور وہ دن خدا لائے جب ملت پاکستان آپس میں متحد ہو جائے انشاءاللہ. اس دن کی آرزو کے ساتھ، اس دن کی دعا کے ساتھ، اور اس دن کے لیے عملی کوشش کے ساتھ، آپ تمام اپنی سلامتی کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، اس ضلالت سے نجات کے لیے، ہدایت الہی کے قیام کے لیے، امت کے اندر اتحاد کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کی نابودی و مایوسی کے لیے، تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.